کمیوں علی بندہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ معاوضہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں سے جو تم بلا مقصد بلا ارادے کے کھاتے رہتے ہو. قطعہ کلام بھی بن جاتا ہے باللہ اور للہ اور واللہ، تو یہ قسمیں نہیں ہیں، ان کے اوپر معاوضہ نہیں ہوتا، یہ تو تمہارا قطعہ کلام ہے. ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو قسم تم دل سے کھاؤ گے، تمہارے دل نے جو قسم کھائی ہے یعنی پورے ارادے کے ساتھ، اس پر معاوضہ ہوگا. پھر اس کو توڑنا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے جو سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا. واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے اور حلیم ہے، تحمل کرتا ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، معاف کرتا ہے. للذین یولون من نسائم، اب یہاں سے آگے تقریباً یہ چار رکوع ہے، یہ ہے بنیادی طور پر طلاق کے مسائل، اور یہ ذرا میں روانی کے ساتھ ترجمہ کروں گا. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور فقہیات ہیں اس میں، اور پھر بڑے اختلافات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو، پھر ہم رواں ترجمہ کر لیں. دیکھیے، شریعت میں طلاق جائز کہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے. پسندیدہ یہی ہے کہ موافقت نہیں بھی ہو رہی ہے تو نباہ کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ آج کوئی اگر خیر نظر نہیں آ رہا، کل کوئی خیر وجود میں آ جائے. لیکن اگر بالکل نہیں بات بن رہی اور ہر وقت کی چکچک ہے، تو پھر یہ ہے کہ طلاق کا راستہ اللہ نے کھولا ہوا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ طلاق کا ایک بہترین طریقہ جو شریعت نے بتایا، جسے طلاق کی سنت کہتے ہیں، لیکن یہ سنت یہ نہیں ہے کہ حضور نے اس طریقے سے طلاق دی، حضور نے تو کسی کو طلاق دی نہیں، تو یہ سنت ہے. اصل میں کہتے ہیں کہ حضور کا تلقین کردہ طریقہ کیا ہے، کہ طلاق دی جائے حالت طہر میں ہو، عورت بیوی جو ہے وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، اس کے بعد ایک مہینے تک اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، پھر اگر ضرورت ہو تو اگلے طہر میں پھر ایک طلاق دے دی جائے، اور پھر چھوڑ دیا جائے کہ عدت گزر جائے، تو عدت کے اندر اندر تو رجوع کر سکتا ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی، دوسری طلاق کے بعد بھی. عدت اگر گزر گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتا، لیکن آپس میں دونوں پھر رضامند ہو جائیں تو نکاح کر سکتے ہیں. پہلی طلاق وہ طلاق ردی ہے، جب تک عدت پوری نہیں ہوئی طلاق ردی ہے، کہ شوہر جب چاہے رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر اندر، اگر ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی، تین طلاقیں دے دی تو رجوع کا حق نہیں، ختم ہوا، وہ طلاق مغلظ کہلاتی. اچھا، دو طلاقیں دے دی، عدت گزر گئی، تو اب رجوع تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ باہم رضامند ہو تو پھر نکاح کر سکتے. تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے نہ ہو. پھر اگر وہ کسی وجہ سے وہاں بھی نباہ نہ ہو اور طلاق ہو جائے، تو پھر تو دوبارہ ثابت شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. اس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں. اب رہ گیا یہ اختلاف، اگر کسی شخص نے ایک دم تین طلاقیں دے دی تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر ائمہ اربعہ جو ہے ان کے نزدیک پھر وہ طلاق ہو جائے گی اور مغلظ ہوگی، پھر نہ رجوع ہے اور نہ نکاح ہے، جب تک کہ وہ کسی اور سے اس کا نکاح نہ ہو اور پھر طلاق نہ ہو. باقی ہمارے اہل سنت کے جو ائمہ ہیں، معزز لوگ، ان میں سے صرف ایک ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک ہی شمار ہوں گی، اور اسی پر اہل حدیث کا عمل ہے، اسی پر اہل تشیع کا عمل ہے. باقی جو ائمہ اربعہ ہیں اہل سنت کے، یعنی شوافے ہو یا احناف ہو یا مالکیہ ہو یا حنابلہ، ان چاروں کے نزدیک تین دب طلاقیں ایک دم دی ہوئی وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی. البتہ یہ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور طلاق دینے والے کو کوڑے لگنے چاہیے، اس کو سزا دی جانی چاہیے، لیکن طلاق ہو جائے. اب یہ جو بحث آ رہی ہے، اس میں کہیں طلاق رجی کا ذکر ہے، کہیں طلاق بائن کا ہے، کہیں طلاق مغلظ کا ہے. یہ الفاظ تو ہم نے جو ہے بدا کیے ہیں اصطلاحی، یہاں قرآن میں جو ہے وہ صرف سیاق و سباق سے دیکھنا پڑتا ہے، تو میں نے وہ بات آپ کو بتا دی ہے. اب آپ کو للذین یولون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں، ایلا اسے کہتے ہیں کہ قسم کھا لی جائے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی تعلق ذرو شو جو ہے منقطع کر دیا جائے. فرمایا ان کے لیے انتظار ہے، مہلت ہے چار مہینے کی. فَإِنْ فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر وہ لوٹ جائیں اور مل جائیں آپس میں، اور وہ تعلق جو ہے وہ جو نہ قائم کرنے کی قسم کھائی تھی اس کو توڑ دے، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا فیصلہ ہی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. مطلقات وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اب یہ عدت کا ذکر ہے. اور جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، یعنی اب وہ نکاح نہیں کر سکتی کسی اور سے جب تک کہ تین حیض نہ آ جائیں، یہ عدت کہلاتی ہے عورت کی جب اسے طلاق دی گئی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا فرما دیا ہو ان کے رحموں میں. اب فرض کیجیے کہ ایک عورت ایک کسی شخص کے نکاح میں تھی، اسے حمل ٹھہرا ہوا ہے، شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اب وہ چھپائے اس اپنے حمل کو کہ اگر ظاہر ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ اس کا ہے تو وہ تو پھر باپ کی اولاد ہے، وہ مجھ سے لے لے گا، تو میں اسے چھپائے رکھوں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. انہیں ظاہر کر دینا چاہیے اگر ان کے رحم میں کوئی حمل ہے. ان کن یومن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، تو جاننے کے جائز نہیں ہوگا چھپانا. وہ بہولتہن احق بربہن، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو لوٹا لیں، یعنی رجوع کر لیں، فی ذالک کا اس مدت کے اندر اندر، یعنی تین ابھی حیض نہیں آئے ہیں، عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو اس وقت تک وہ اس کو لوٹا سکتے ہیں. اور جس عورت کو حمل ہوگا اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، پہلا ہی مہینہ تھا تو اب یہ نو مہینے تک اس کی عدت جائے گی، اگر آٹھواں مہینہ تھا تو ایک مہینے کے بعد اگر وضع حمل ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی. لیکن جب تک عدت ہے اس وقت تک شوہر رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ طلاق یا تو رجعی ہے یا بائن ہے، مغلق طلاق میں اس کا حق نہیں. وَبَعُولَكُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اس مدت کے اندر اندر لوٹا لینے کا حق شوہروں کو ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے حقوق بھی ہیں جیسے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے پر. اللہ تعالیٰ نے حقوق اور فرائض کا ایک بیلنس رکھا ہے سب کے لیے، تو عورتوں کے اوپر جو بوجھ ہے ذمہ داریوں کا، ایسے ہی ان کے حقوق بھی ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا، فضیلت کا. واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے حکمت والا. الطلاق مرتان، طلاق دو ہی مرتبہ ہوگی، وہ میں نے عرض کیا تھا، تیسری مرتبہ ہوئی تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، مغلظ ہو جائے گا معاملہ. تو دو مرتبہ کی طلاق کے بعد فإمساك بمعروف، یا تو روک لینا ہے معروف طریقے پر، یعنی رجوع کر لیا، گھڑی میں اپنے رکھا، اور تسلیح بإحسان، یا رخصت کر دینا ہے بھلے طریقے پر خوبصورتی سے. دو طلاقیں بھی رخصت کیا تاکہ پھر نکاح ثانی کا امکان باقی رہے. بلا یہن و لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، التاخذوا مما آتیتموهن شیئا، کہ تم واپس لو ان سے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے، جو مہر دیا ہے وہ واپس لے، جو تحفے دیے ہیں وہ واپس لے، یہ جائز نہیں. الا یخاف الا یقیم حدود اللہ، ہاں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا خوف ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ شوہر اور بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر اگر وہ عورت کچھ دے کر فدیہ اپنے آپ کو چھڑا لے. یہ اصل میں خلع کہلاتی ہے، شوہر تو طلاق نہیں دینا چاہتا، بیوی طلاق دینا چاہتی ہے، اس صورت میں اسے اپنا مہر چھوڑنا پڑے گا، پورا یا جو بھی ادھورا، آدھا چھوڑے یا پورا چھوڑے، یہ اس کا ذکر ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے تو وہ جائز نہیں ہوگی اس کے لیے اس کے بعد، حتیٰ تن کے حضاؤ غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور شوہر سے. یہ وہ ہے جس کو عرف عام میں حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن اس نیت سے کسی سے نکاح کروانا اور معاہدہ کر لینا کہ تم بھائی چھوڑ دینا تاکہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں لے آؤں، تو یہ بڑی دیوسی کا فعل ہے، اور اس پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں ان نارمل کورس اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے کہ اس متعلقہ کی شادی کسی اور سے ہوئی، اس سے بھی طلاق دے دی تو اب تو تم دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، لیکن باضابطہ پلاننگ کر کے یہ کام کرانا، یہ میں نے لفظ استعمال کیا دیوسی ہے، اور اس پر لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول نے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر, یعنی پچھلا شوہر اور وہ عورت, کہ وہ مراجعت کر لیں آپس میں دوبارہ, وہ لوٹا لیں بات کو. ان ظن یقیم حدود اللہ, اگر انہیں یہ گمان ہو کہ اب وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے. تلک حدود اللہ ہے, تلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون, اور یہ اللہ کی وہ حدود ہے جنہیں وہ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو جاننا چاہتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب تو طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت پوری کر لے, یعنی عدت پوری ہو گئی, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اب سیدھی بات یہ کہ یا تو معروف طریقے پر روکو اور یا معروف طریقے پر رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا, اس لیے نہ روکو انہیں کہ انہیں اب تکلیف پہنچانی ہے. غصہ اتنا آیا ہوا ہے شوہر نامدار کو کہ وہ طلاق دے کر بھی ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, پھر اس نے رجوع کر لیا کہ ابھی ذرا اور سکانے کا موقع ملے گا, اگر طلاق دے کر اس کو رخصت کر دیا پھر تو یہ آزاد ہو گئی, پھر کس کو ماروں گا اور کس پر اپنا غصہ نکالوں گا. تو یہ نیت اگر ہے لتعتدوا, کہ تم زیادتی کرو اس لیے روک رہے ہو, تو یہ جائز نہیں. فمن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه, جو کوئی یہ کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا, اللہ کے ہاں اس کو عذاب ملے گا اور سزا ملے گی. یہ اس عورت کو نہیں ستا رہا, در حقیقت اپنے لیے کانٹے بو رہا ہے اور اپنے لیے جہنم کی سزا کا اہتمام کر رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ, کھیلو مت اللہ کے دین سے اور اس کی شریعت سے, کہ چونکہ رجوع کرنے کا حق دیا ہوا اللہ نے تو کھیل بنا لو اسے کہ طلاق بھی رجوع کر لیا پھر ستایا. یہ اگر طریقہ اختیار کیا تو یہ گویا کہ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اللہ نے نازل فرمائی تم پر کتاب اور حکمت, يَعِظُكُم بِهِ, اس کے ذریعے سے تمہیں بات کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مدت پوری کر لیں. فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن, تو پھر نہ ان کے آڑے آؤ کہ وہ نکاح کرے اپنے انہی شوہروں سے. اذا ترابوا بینهم بالمعروف, جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائے بھلے طریقے پر, یعنی طلاق ہوئی جو رجعی تھی, اس کے بعد عدت پوری ہو گئی, طلاق بین ہو گئی, لیکن دو تھیں تیسری نہیں تھی, اور دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس عورت کے جو اب بھائی بند ہے, اب وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اس حدیث سے تو ہم دوبارہ شادی نہیں کرنے دیں گے, اس نے پہلی مرتبہ طلاق دی ہے. تو فرمایا ایسا مت کرو, اگر اب بھی ان دونوں کے اندر اصلاح کی اور مصالحت کی کوئی گنجائش ہے تو تم کیوں آڑے آتے ہو. فلا تعذلوهن ان کہنا ازواجهن اذا ترابوا بینهم بالمعروف, وہ خام خواہ اسے اپنی انا کا مسئلہ اور اپنی جھوٹی اس عزت کا مسئلہ بنا کر اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا درست نہیں. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ظاہر ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتا تو وہ اس نصیحت سے کیا فائدہ اٹھائے گا. اس کے لیے برابر ہے سواؤ علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تو برابر ہے چاہے ان کو یہ بات اور نصیحت کیا جائے یا نہ کیا جائے. ذالکم ازکی لکم واطہر, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ یعنی ستھری چھ ہے, ستھرا طریقہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, اور والدہ یعنی ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دو پورے دو سال دودھ پلائیں. یہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے جو آج کل ختم ہو گئی ہے, اور اس کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ کینسر آف دی بریسٹ, یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتا ہے کہ عورت اپنے اس وظیفہ فطری کو ادا کرنے سے انکاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عضو بنایا ہے, چھاتیاں بنائی ہیں اس لیے کہ بچوں کو دودھ پلائے. یہ پلاتی ہیں تو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا جسمانی حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, بڑھاپا آ جائے گا. اب بچوں کو تو وہ بوتل کا دودھ, تو خود جو ان کے اوپر شامت آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کینسر میں مبتلا کرتا ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, جو بھی شخص چاہتا ہو کہ رضاعت پوری کروائے. یہ خاص طور پر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, فرقی نے طلاق دے دی ہے, اب وہ بچہ ہے ابھی شیرخوار, تو یہ شوہر جو ہے یعنی باپ اس بچے کا, وہ چاہتا ہے کہ یہی ماں جو ہے جس کو میں نے طلاق دی ہے اس کو وہ دودھ پلاتی رہے. والد موجود لہو، اور جس کا وہ بچہ ہے اس کے ذمے ہے، جس کو ہننا و قسمت ہننا بالمعروف، کہ اس عرصے کے دوران جبکہ وہ اس کے بیٹے کو دودھ پلائے گی تو اس کا رزق، اس کی خوراک اور اس کے پوشاک، اس کے پہننے کے لیے وہ اس کے لیے سامان فراہم کرے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ نقصان پہنچایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، کہ وہ اپنی مامتا کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور شوہر جو ہے سابقہ وہ اس کا کوئی خرچہ بھی اٹھانے کو تیار نہیں. تو یہ تو زیادتی ہے کہ اس کی ممتا کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ولا مولود لہو بے ولد ہی، اور نہ ہی باپ کو ستایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، کہ ماں جو ہے وہ دھرنا مار کر بیٹھ جائے جب تک اتنے ہزار روپے نہیں دو گے ماہانہ میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی. تو یہ جو ہے زدم زدہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے. وعلی الوارث مثل ذلك، اور یہ وارثوں کے ذمے بھی ہوگا یہ معاملہ. فرض کیجئے کہ شوہر طلاق دے کر مر گیا، اب یہی جو معاملہ ہے یہ ذمہ داریاں یہ ان کے وارثوں پر ہوگی، بیٹوں کے ذمے ہوگا کہ چاہے باپ نے ان کی اس والدہ کو طلاق دے دی تھی لیکن جو شوہر کی ذمہ داریاں ہیں کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑوانے کا آپس کی رضامندی سے، مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اور باہمی مشورے سے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اب کسی اور سے ہم دودھ پلوا لیں گے، باہمی جو ہے رضامندی ہو جائے. عورت بھی فرض کیجیے کہ وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے میں کوئی اور نکاح کروں، اب یہ بچے کو دو سال دودھ پلاؤں تو ظاہر بات ہے کہ دوسرا شوہر تو اس کو پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسلام میں یہ دوسری شادی جو ہے کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ طلاق اگر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے، اس کے لیے بھی بہتر شکل پیدا کر دے. تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کی بعد رضامندی سے طے ہو جائے کہ اس بچے کو وہ ماں دودھ نہ پلائے. فلا گناہ علیہما، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ کسی اور سے دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو بجائے ماں کے، فلا گناہ علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے جبکہ تم ادا کر دو جو تم نے طے کیا تھا معروف طریقے پر. پہلے طے کیا تھا ماں سے اور اس کے لیے معاوضہ طے کر لیا تھا، اب وہ درمیان میں طے کرتے کہ نہیں ہم کسی اور سے کروائیں گے، تو جو تم نے اس سے طے کیا تھا وہ اس کو ادا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں جن کو وفات دے دے اللہ تعالی اور وہ چھوڑے بیویاں، ان کے پیچھے جو بیویاں رہ گئی، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا، تو یہ جو اب بیوائیں ہیں یہ بیواؤں کا حکم آ رہا ہے کہ بیواؤں کی عدت کیا ہے. وہ تو متعلقہ کی عدت تھی کہ تین مہینے تین حیض، یا یہ کہ اگر وہ وضع حمل والا معاملہ ہو جائے، اور یہ جو ہے بیوہ اس کے لیے ہے وہ رو کے رکھے اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پہنچ جائے اپنی اس مدت کو پورے کر لے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ کہ وہ کرتی ہیں اپنے بارے میں معروف طریقے پر. اب فرض کیجئے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی کئی بیویاں تھیں، اب اولاد جو ہے وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئی کہ چاہے یہ ہماری اب ماں، ان کی تو ایک ہی ہے، دو بیویاں فرض کیجئے ایسی بھی ہے کہ جو ان کے لیے تو وہ چھوٹی لی مائیں تھی کہ نہیں ہمیں دوسرا نکاح نہیں کرنے دیں گے، یہ ہماری مائیں ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. تم ان کے آگے رکاوٹ نہ ڈالو، جو بھی کچھ معروف طریقے پر صحیح طریقے پر وہ اپنے بارے میں طے کرے وہ اس کو ان کا حق ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خدمۃ النکاح، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس معاملے میں جو تم اشارے کنائے سے عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، اور اسلمتم فی انفسکم، یا تم اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. فرض کیجئے کسی شخص نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، اب آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں، تو جب تک وہ عدت میں ہے اپنے دل میں تو رکھ سکتے ہو، کوئی اشارے کنارے سے بھی ذکر کر سکتے ہو، لیکن اس کا کھلم کھلا معاملہ نہیں ہونا چاہیے عدت کے اندر اندر. تو فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہیں ان کا خیال تو آئے گا، جب تک ایک عورت کسی کے حوالے عقد میں تھی آپ کا خیال جائے گا ہی نہیں اس کی طرف، لیکن جب معلوم ہوا کہ صاحب اس کو طلاق دے دی اس کے شوہر نے, تو ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال آئے کہ میں اسے نکاح کروں. تو اس چیز سے تو نہیں روکا کہ دل میں خیال آئے, ولیکن لا تعاہدوہن سرا, لیکن یہ نہ ہو کہ معاہدہ کر لو ان سے اندر ہی اندر کہ بس عدت پوری ہونے کی قسم ہے میں تم سے فوراً نکاح کر لوں گا. الا ان تقولوا قولا معروفا, ہاں ایک معروف طریقے پر بھلے انداز میں کوئی اشارہ کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله, اور نکاح کی گراہ مت باندھو جب تک کہ شریعت کی مدت پوری نہ ہو جائے, یعنی جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے نکاح ثانی نہیں ہوگا. اشارے کے لائے میں تو رشتے کی بات ہو سکتی. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے, لہذا اس سے ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تم پر اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو کہ ابھی تم نے چھوا بھی نہ ہو, نکاح ہوا ہے ابھی ودائی نہیں ہوئی, اس میں بھی طلاق اگر کوئی دینا چاہتے دے سکتا ہے. او تفرضوا لهن فریضة, نہ ہی ابھی کوئی مہر کا معاملہ طے ہوا ہے کہ مہر کتنا ہوگا, نہ تم نے مقرر کیا ہے ان کے لیے کوئی مہر. ومتعوهن, لیکن بہرحال اگر طلاق دو گے تو کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے کر رخصت کرو, کچھ دے دلا کر رخصت کرو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ, جو وسعت والا ہے وہ اپنی مقدرت کے مطابق اور جو تنگی والا ہے وہ اپنی مقدرت کے مطابق. اگر کسی سے نکاح ہوا تھا, بندھن بندھا تھا, کسی وجہ سے توڑ رہے ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ دو. متام بالمعروف, یہ بھلے طریقے پر ہے مال دینا. حقا علی المحسنین, نیکوکاروں کے ذمے ہے, یہ ایک حق ہے ان پر واجب. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تم طلاق دے دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو آدھا مہر واجب ہوگا تم پر دینا. إِلَّا يَعْفُونَ, إِلَّا یہ کہ وہ خود معاف کر دے عورت کے, میں نہیں لیتی یہ مہر. اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ شخص جو ہے وہ کچھ ڈھیل کا معاملہ کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے, تو مرد بجائے اس کے کہ وہ آدھا اس کو مہر دے پورا دے دے, یہ اور بھی اچھا ہے. وَالْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, اگر تم ہی کچھ نرمی کرو اور دو اور ڈھیل دو اور زیادہ دو تو یہی تقوی کے قریب تر ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور آپس کے معاملات میں فضل کو مت بھولو, ہر وقت ناپ تول ہی کے چکر میں نہ رہو بلکہ کھلے دل کے ساتھ معاملہ کیا کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, یہ بہت اہم بات آئی ہے. یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا ان تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے نماز کے ستون کو مضبوطی سے قائم رکھو. نماز کا ستون مضبوطی سے ہوگا تو تقویٰ پیدا ہوگا, تقویٰ ہوگا تو احکام پر صحیح معنی میں عمل ہوگا, ورنہ تم احکام کو مذاق بنا لو گے, تماشا بنا لو گے, کھیلو گے احکام خداوندی کے ساتھ. اگر تقویٰ نہ ہو تو انسان پھر وہ بلا تتخذوا آیات اللہ حزوا, پھر وہ اللہ کی آیات کا چھکا اڑاتا ہے. حافظوا علی الصلوات, پوری حفاظت کرو, محافظت کرو, چوکی داری کرو نمازوں کی. وصلاۃ الوسطی, خاص طور پر درمیانی نماز. یہ صلاۃ الوسطی جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں, لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد صلاۃ العصر ہے. وقوموا للہ قانتین, اور کھڑے ہوا کرو نماز میں اللہ کے لیے بڑے فرما بردارانہ انداز میں, بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ. فإن خفتم, اور اگر کوئی خوف تم پر طاری ہو, دشمن تعاقب کر رہا ہے, کوئی ایسی صورت ہے. فَنِجَالًا اور رُكْبَانًا, تو چاہے پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو اور چاہے سواری کے اوپر سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو, لیکن نماز سے جو ہے مفر نہیں ہے, یہ ستون ہے تمہاری دینی زندگی کا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, تو پھر جب تم امن میں ہو جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو چیزیں کہ تم نہیں جانتے تھے. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, اور وہ لوگ تو وہ تم میں سے وفات دے دیے جائیں, جن کا انتقال ہو جائے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ مرے ہوں, یعنی جو بیوائیں رہ گئی ہوں, وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، انہیں چاہیے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے کہ ایک سال تک ان کا نا نفقہ جو ہے وہ وارث جو ہے وہ برداشت کرے بغیر انہیں گھروں سے نکالے ہوئے، یہ نہ ہو کہ بس باپ ہمارا مر گیا اب نکلو دبا ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ وہ بیویاں جو ہیں اس کی وہ سوتیلی مائیں ہیں، فرض کیجئے کہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد جن سے تھی وہ تو مائیں ہو گئی، لیکن یہ کہ جو بغیر اولاد کی تھی وہ تو ان کے لیے تو سوتیلی مائیں ہیں، تو ان کو فوراً نکال باہر کیا جائے یہ درست نہیں، بلکہ یہ کہ اپنے فوت شدہ والد کی بیویوں کو جو تمہاری سوتیلی والدائیں ہیں ان کے لیے تم ایک سال تک کم سے کم ان کی رہائش کا بندوبست رکھو اور ان کے لیے ساز و سامان فراہم کرو، مکان ان الحوم پہلا اخراج، فین خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن، پھر اگر وہ خود نکلے فرض کیجئے کہ ان کو کوئی اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ خود نکلنا چاہے تو نکلے، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، من معروف بڑے طریقے پر، واللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست ہے حکمت والا، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقین، اور متعلقہ عورتوں کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہے یہ مہر ہے ساز و سامان ہے لان نفقہ ہے یہ معروف طریقے پر یہ سارا ان کے حقوق ہیں جو ادا کیے جانے چاہیے، حقا للمتقین یہ حق ہے واجب ہے متقین پر، کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو وضاحت سے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، پورے قرآن میں اتنی شرح و بسط کے ساتھ اتنی تفصیل میں کوئی اور قانون بیان نہیں ہوا، یہ اہلیت ہے آئینی قوانین کی، اس لیے کہ خاندان جو ہے ایک یہ اصل میں ہمارے معاشرے کی اکائی ہے، خاندان درست ہوگا مضبوط ہوگا مستحکم ہوگا نظام صحیح ہوگا پورا معاشرہ صحیح ہوگا، خاندان کا معاملہ بگڑ جائے گا پورا معاشرہ بگڑ جائے گا، لہذا یہ آئینی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور کوئی قانون اتنی تفصیل سے قرآن میں نہیں آیا، اس بات کے سامنے رکھیے گا، اور وہی آئینی قوانین ہے بدقسمتی سے پاکستان جو ہم نے اسلام کے نام پر بنایا اس میں ہم نے اسلام کے قوانین میں تحریفیں کی، ان کے اندر غیر اسلامی چیزیں شامل کی، ایک فوجی عامر نے 1961 میں انہیں آرڈیننس کی شکل میں نافذ کیا، اور آج تک اسلام کا سب سے بڑا پرستار جو رہا ہے اور دعوے دار جو رہا ہے ضیاء الحق وہ بھی ان قوانین کو پورا تحفظ دیتا ہوا آیا آج تک، جبکہ ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان آئلی قوانین میں ذرا سا ایک مسئلہ وہ بھی حکومت نے نہیں کیا سپریم کورٹ نے کیا تھا لیکن اس کو بھی برداشت نہیں کیا، اور اتنا بڑا ایجیٹیشن وہاں ہوا ہے، آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ بالآخر راجیو گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں اور انہیں یہ طے کرنا پڑا ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں ہم کبھی دخل نہیں دیں گے، یہ بات طے ہو چکی ہے بطور قانون، اب راجیہ سبھا میں بھی اور پارلیمنٹ میں دونوں کے اندر بات ہو چکی ہے، یہ ہے ان کا معاملہ اور یہ ہے ہمارا معاملہ، ہم نے ملک بنایا اسلام کے نام پر لیکن ایسے آئینی قوانین 25 برس ہو گئے ہیں جو یہاں نافذ ہیں کہ جن کے بارے میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور جماعت اسلامی 6 کے 6 جو ہمارے ہاں ہیں مذہبی گروہ وہ سب کے اوپر کے غیر اسلامی قوانین ہیں، ڈاکومنٹ موجود ہے، 1961 کا ہی وہ قانون جو ہے شائع کیا ہے بیان لیکن وہ چل رہے ہیں، یہ ہے وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر بنایا، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضر الموت موت کے خوف تھے، یعنی یہ ترکیب جو ہوگی خرجوا من دیارہم حضر الموت وہم الوف، کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود گھروں سے نکلے موت کے خوف تھے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ ان میں ایسی بزدلی کھا گئی تھی کہ بجائے اس کے دشمن کا مقابلہ کرتے انہوں نے اپنے گھروں کو خیر باد کہا. فقال لهم الله موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، یعنی ان پر موت وارد کر دی. ثم احیاهم، پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ یقیناً بندوں کے حق میں بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اشارہ کیا جا رہا ہے اصل میں اس بات کی طرف کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. انسان جب اس حقیقت سے ناواقف ہو جاتا ہے یا پردہ پڑ جاتا ہے تو اس میں بدھ بھی پیدا ہو. اگر یہ معلوم ہو کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے میں قلعے کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہوں تو موت آ جائے گی اگر اللہ کا فیصلہ ہوا، اور چاہے گھنشان کے رنگ میں انسان گھس جائے لیکن موت نہیں آئے گی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں. حضرت خالد ابن ولید اس کی بڑی روشن مثال ہے، کتنی جنگوں میں لڑے اور کتنے مار کے سر کیے اور کتنے انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، لیکن شہادت کی موت میدان جنگ میں نہ ملنے کی نہیں، انتقال ہوا ہے بستر وقت کا. اور انہوں نے یہی اس وقت اپنی حسرت کا آغاز کیا کا اظہار کیا کہ مجھے شہادت کی موت حاصل نہ ہو. یہ ہے اصل میں جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے. اس لیے جب آگے بات آ رہی ہے اصل میں یہ غزوہ بدر کی تمہید ہے کہ مسلمانوں اب وہ مقابلہ پیش آنے والا ہے، ایک بہت بڑا مارکا. لیکن اس کی تمہید کے طور پر کچھ بنی اسرائیل کے تاریخ کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، خاص طور پر تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی وہ تفصیل سے آگے آئی. تو اسی طرح کی ایک کیفیت جو ہے اس سے تمہارا سابقہ پڑنے والا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. منزل نبی یقرض اللہ قرضاً یقرض اللہ قرضاً حسناً، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے. فیضاعفہ لہ اضعافاً کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بڑھائے کئی درجے میں، بڑھاتا چلا جائے دگنا کرتا چلا جائے. واللہ یطلب و یبسط، اور اللہ ہی کسی چیز کو تنگ بھی کرتا ہے اور پھیر بھی دیتا ہے. بلدہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے. جہاں پھر دیکھیے وہ جہاد کی دو لڑیاں میں نے کہا تھا، قتال اور انفاق. قاتلوا فی سبیل اللہ، اور من ذا الذی یقرض اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اس کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرے تو گویا کہ وہ اللہ کو قرض حسنا دے گا. اب آ رہا ہے ذکر وہ بنی اسرائیل کے تاریخ کے ایک اہم واقعہ کا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے حال پر موسیٰ کے بعد. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے قتال سے صاف جواب دے دیا تھا، تھوڑا جواب،
اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں مقدمے میں کیا ہے، سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ البتہ حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد سے جب 40 برس کی ان کی سیرہ نمازی پوری ہو گئی، پھر حضرت یوسف ابن نون کی قیادت میں انہوں نے قتال کیا اور فلسطین کو فتح کر دیا۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ فلسطین کو مشرکوں سے پاک نہیں کیا، بلکہ وہیں ان کے ساتھ رہنا بسنا شروع کر دیا، جیسے ہندوستان میں ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ لہذا ہندوؤں کی رسومات اور ہندوؤں کے مشرکانہ اوہام صرف عنوان بدل کر ہمارے یہاں بھی آ گئے۔ اسی حادثے سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے فلسطین میں، ہوتے ہوتے وہاں کے جو مشرکین تھے انہیں ان پر غلبہ حاصل ہو گیا اور انہیں پھر اپنے گھر چھوڑنے پڑے، بہت سے لوگوں کو اپنے علاقوں سے ہاتھ دھو کر نکل جانا پڑا۔ اس کے بعد جو اس وقت کے نبی تھے، یہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ 300 برس کے بعد کا واقعہ ہے۔ کیا ہوا ہے یہ کوئی ہلگیا معلوم ہوتا ہے؟ تو اس وقت جو نبی تھے انہوں نے جا کر ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم ان کی قیادت میں جنگ کریں۔ یہ ہے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد کا واقعہ۔ اس قالوا لنبی لہم، جبکہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے، انہیں اس نے کہا ملکاً ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے، وہ قاتل فی سبیل اللہ، تو اس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، تو جو وقت کے نبی تھے انہوں نے یہ فرمایا تو کیا اس کا بھی امکان ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو؟ یعنی اس وقت سے تم بڑھ چڑھ کر اپنے عزائم کا اظہار کر رہے ہو، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کا تقرر ہو جائے اللہ کی طرف سے اور تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو پھر تم بزدلی کا مظاہرہ کرو گے، کیا نہیں ہے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہم نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے، وابنائنا، اور اپنی اولاد سے، بہت سے جو ہے ان کی اولادیں جو ہے وہی رہ گئی تھی مشرکین کے قبضے میں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بھی پاکستان میں، سندھ میں بعض مواقع پر ہندوؤں کے پاس گروی ہوتی تھی، بعض غریب مسلمانوں کی اولادیں بھی اور ان کی عورتیں بھی، تو اس طرح ہم اپنے اولاد سے بھی کاٹ دیے گئے، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، تو کیسے جنگ نہ کریں گے؟ کلمہ کتب علیہم القتال، تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، تولى الا قليلا منهم، تو پیٹھ دکھا دی ان میں سے اکثر نے، سوائے ان میں سے کچھ کے، بہت ہی کم تھے کہ جو ثابت قدم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم تالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا ان يكون له الملك علينا، انہوں نے کہا کیسے مل جائے گی اسے بادشاہی ہم پر، ونحن احق بالملك منه، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، ولم يؤت شيئا من المال، اسے تو مال کی وسعت حاصل نہیں ہے، وہ تو مالدار آدمی نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں وہی سرمایہ دارانہ ذہنیت کہ دولت ہی سب سے بڑی فضیلت ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی باعزت ہے، تو ان کا تعلق تو ہم میں سے کوئی سرمایہ دار آدمی نہیں ہے، ان سے کیسے بادشاہت مل جائے گی؟ اعلیٰ، ان کے نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر پسند کیا ہے، چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے خوب کشادگی عطا فرمائی ہے جسم میں اور علم میں، جسمانی صلاحیتیں، جسمانی قوتیں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وافر عطا فرمائی ہے، اور علم اور فہم اور ذہانت بھی عطا کی ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں اصل میں کہ جو فضیلت کی بنیاد ہے، نہ کہ مال و دولت جو تم سمجھے بیٹھے۔ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک اور اپنی بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا سمائی والا، بڑی وسعت رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ، اور ان کے نبی نے یہ فرمایا کہ تالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی، ایاتی لکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا، لوٹ آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ تبرکات ہیں کہ جو چھوڑے آل موسیٰ اور آل ہارون نے۔ یہ تابوت سکینہ کہلاتا تھا، بہت بڑا صندوق تھا، اس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا تھا، تورات کی وہ تفصیلیں اللہ جو دی گئی تھی تورات کا وہ بھی تھی، اور بھی جیسے بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں تو حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے۔ یہ ان کا مقدس تابوت تھا، لیکن جب انہوں نے شکست کھائی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تو وہ تابوت بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور یہ چیز ان پر بڑی ساتھ گزر رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی بادشاہت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا. تحملہ ملائکہ, اسے اٹھائے ہوئے ہیں ملائکہ, وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو. فلما فصل تالوت بالجنود, تو جب تالوت لشکروں کو لے کر نکلے جالوت کے مقابلے میں, یہ دونوں جو مشہور ہے یہ ہے در حقیقت جس سے مقابلہ ہوا تھا حضرت تالوت کا, تو جالوت جو ہے وہ بہت بڑا پہلوان تھا, بہت طویل ہیکل اور طویل غصہ انسان, بڑا پہلوان. اس کے ساتھ مقابلہ پچھلے زمانے میں جنگوں میں سب سے پہلے یہ دو بجو جنگیں ہوتی تھی, مقابلہ ہوتا تھا, مبارزت ہوتی تھی, اور اس کے مقابلے میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ جب جنگ ہوئی ہے تو اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. جب تالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر سے, ایک دریا سے. ومن شرب منہ فلیس منی, جو کوئی اس میں سے خوب شور ہو کر پانی پی لے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی یہ کرائیٹیرین رکھا کہ تم نے ضبط نفس کتنا ہے, اگر تمہارے اندر اتنا ضبط نفس بھی نہیں ہے کہ میرا یہ حکم بھی مان سکو تو اس دریا میں سے پانی نہیں پینا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈسپلن نہیں ہوگا. تو میں ایسے جو انڈسپلنڈ لوگ ہوں ان کے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں. فلیس منی, کمنڈل میں کام ہو اور جو اس میں سے نہیں پیے گا من ہو فإنه مني, تو وہ میرا ساتھی ہوگا. إلا من طرف غرفة بيده, سوائے اس سے تو کوئی صرف اپنے ہاتھ سے ایک چلو بنا کر اس سے کوئی پانی پی لے. فشربوا منه إلا قليلا منهم, تو خوب شور ہو کر پیا ان سب نے اس دریا میں سے سوائے ان میں سے قلیل تعداد کے. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه, تو جب اس دریا کو پار کیا تالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ اہل ایمان تھے, قالوا, انہوں نے کہا, لا طاقت لنا الجوع بجالوت وجنوده, انہوں نے کہا ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں جالوت جیسے پہلوان کا اور اس کے ساتھ جو لشکر ہے وہ تو بہت طاقتور ہے. یعنی کم ہمتی کا ان پر پھر دورہ پڑا, وہی کم ہمتی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں دکھا چکے تھے. قال الذين يظنون انهم ملاك الله, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ وہ موجود تھے کہ جنہوں نے حضرت تالوت کے اس امتحان میں بھی اپنے آپ کو کامیاب ثابت کیا, جن کے دلوں میں ایمان بھی تھا, انہوں نے کہا ان لوگوں نے بھی یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے, انہوں نے کیا کہا, سب من فئت قلیلۃ غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ, بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے لشکر سے غلبہ حاصل کیا ہے بڑے لشکر پر اللہ کے حکم سے, لہذا گھبراؤ نہیں, چاہے وہ دشمن بہت طاقتور ہے, خود جالوت بہت بڑا پہلوان ہے, اس کا لشکر تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہے, لیکن تاریخ میں بارہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چھوٹی تعداد میں لشکر نے بھگا دیا ہے, شکست دی ہے اور غلبہ حاصل کیا ہے بڑے لشکر کا. اب دیکھیے یہ ساری تمہید ہے, یہ سمجھیے کہ ریہرسل ہو رہا ہے غزوہ بدر کا, وہ سارے واقعات جو پیش آنے ہیں بدر میں وہ ہے کہ جس کا مسلمانوں کو اس وقت پہلے ہی سے لشکر دکھایا جا رہا ہے پچھلی تاریخ کے حوالے سے, تو وہی ہوگا تو 313 کو مقابلہ کرنا ہوگا 1000 سے. تو دیکھ لو جس طریقے سے کہ تالوت کے ساتھی کامیاب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے, اگر تم بھی ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. واللہ مع الصابرین, اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی نصرت اور تائید ہے صابرین کے ساتھ. ولما برزوا لجالوت, پر یہ جو صاحب ایمان تھے جب یہ جالوت کے سامنے صف آرا ہوئے, برزا کہتے ظاہر ہونا, آمنے سامنے ہو جانا, جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت سے جنود ہی اور اس سے لشکروں کے, قالوا, اب انہوں نے دعا کی, گویا یہ دعا تلقین کی جا رہی ہے اصحاب محمد کو کہ جب وہ مرحلہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, کہ جب وہ مرحلہ آئے تو یہ دعا تمہیں مانگنی ہے. وہ دعا کیا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا, پروردگار ہم پر اندھیل دے صبر, یعنی ہم پر جیسے آپ کہتے ہیں کھاگے پانی برسنا, ہم پر صبر کی بارش کر, ہم پر صبر جو ہے وہ ہمیں با فراغت عطا فرما, اپنی والا صبر وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو جمع دے, ونصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں کی قوم پر ہماری نصرت ہمیں نصرت عطا فرما, ہماری مدد کر ان کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ, تو بھگا دیا ان کو انہوں نے اللہ کے اذن سے, اللہ کی تائید اللہ کی نسبت سے وہ جالوت اور اس کا لشکر جو ہے ان کو شکست ہوئی, بلکہ جالوت کا حشر تو آگے آ رہا ہے. وہ قتل داؤد جالوتا, اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ داؤد کون تھے؟ یہ ابھی نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں, ایک نوجوان تھے, اور پھر کیا چرواہے وہ بھیڑے بکریوں کے گلے لے کر نکل جایا کرتے تھے بیابان میں. لیکن ان کا ایک خاص فن تھا, گوپیا جو ہے اس پہ پتھر رکھ کر یہ چلاتے تھے, اور جب ان کے بھیڑے بکریوں کے گلوں پر شیر حملہ آور ہوتے تھے تو اس گوپی کی مدد سے انہیں ہلاک کرتے تھے. اتنا نشانہ ان کا درست تھا اس گوپیے کے پتھر کو مارنے کے لیے کہ جب وہ معاملہ ہوا کہ جالوت کو مبارکت کی تو آؤ کرو میرا مقابلہ, تو پورے لشکر میں سے کوئی نکلنے کو تیار نہیں. حضرت جالوت کے قریب ہی میں اپنے وہ بھیڑے بکریاں چلا رہے تھے, انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ حال ہوا تو وہ آئے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. جو ہونے کہا کیا کرو گے, تمہارے پاس زرہ نہیں جسم کر کے ہتھیار میں, انہیں میرے پاس یہ گوپیا ہے. انہوں نے اس گوپیے کے اندر رکھ کر پتھر جو مارا ہے تو پورا وہ غرق آہن تھا, پورا زرہ تھی اس کے پورے جسم پر, صرف آنکھ سے یہ سوراخ تھے, تو آنکھ کے سوراخ میں سے وہ پتھر اس کے بھیجے کا چیتا بند کر گیا. اس طریقے سے حضرت داؤد کے ہاتھوں وہ جالوت مارا گیا, قتل داؤد و جالوت. اسی سے پھر حضرت داؤد کی عظمت ظاہر ہوئی اور یہ اقتدار حاصل ہوا, اور جالوت کے پھر جانشین یہ بنے. تالوت کے, تالوت نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کی, یہ داماد بھی بنے تالوت کے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی دی اور انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا. یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ سے عہد زرعی کا آغاز ہوا ہے. تالوت, پھر حضرت داؤد, پھر حضرت سلیمان, یہ تین کے ادوار ہیں. تقریباً 100 برس کا یہ عرصہ بنتا ہے. یہ یوں سمجھئے کہ جس قدر شاندار دور ہماری تاریخ میں خلافت راشدہ کا ہے, ویسا ہی شاندار دور بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان تین حضرات کا عہد حکومت ہے. قتل داؤد جالوت و آتاہ اللہ الملک والحکمت, اور اللہ نے ان کو عطا فرمائی بادشاہی بھی اور حکمت اور دانائی بھی. وعلمہ مما یشاء, اور سکھایا اس کو اس میں سے جو اس نے چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض بعضهم ببعض, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہ ہٹاتا رہتا بعض کو بعض کے ذریعے سے, جب کوئی قوم سرکشی کرتی ہے تو اللہ کسی کو اٹھاتا ہے اور اس کو اس سے پکڑا دیتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ جو ہے اپنی دنیا کی صفائی کرتا رہتا ہے. لفسدت الارض, اگر ایسا نہ ہوگا تو زمین میں فساد لگ جاتا. ولكن الله ذو فضل على العالمين, اللہ تعالیٰ کے فضل والا ہے تمام جہان والوں پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. وانک لمن المرسلین, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. تلک الرسل فضل بعضهم على بعض, یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض سے بعض پر. رسولوں کے مابین فضیلت قرآن سے ثابت ہے. تفرقہ جو ہے, تفریق کرنا, لا نفرق بین احد من رسل, یہ ہے کفر, کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے. لیکن تفضیل جو ہے, فضیلت دینا, یہ قرآن سے ثابت ہے. تلک الرسل فضل اللہ بعضهم على بعض. اور دوسری بات یہ جان لیجئے کہ فضیلت مطلقہ تو ہے حضور کو حاصل تمام انبیاء اور رسل پر, لیکن جزوی طور پر کسی خاص معاملے میں کسی پہلو سے کسی دوسرے نبی کو حضور پر فضیلت ہو سکتی ہے. جزوی فضیلت کا امکان ہے, لیکن کلی فضیلت اور فضیلت مطلقہ حضور کی ہے تمام انبیاء اور رسل پر. منہم من کلم اللہ, اب دیکھیں جزوی فضیلت کا ذکر ہوا, ان میں وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا. یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ سے تو ایسے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے. رفع بعضهم درجات, بعضوں کے درجے بلند کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے عیسیٰ, مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات, واضح معجزے عطا کیے. وایدناہ بروح القدس, اور ان کی تائید فرمائی روح القدس سے, جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام. ولو شاء اللہ ما قتل الذین من بعدہم, اور اگر اللہ چاہتا تو نہ جھڑکتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے. من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد تو ان کے پاس واضح تعلیمات اور روشن آیات بینات آ چکی تھی. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر, لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لائے, ان میں سے وہ بھی ہے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. ولو شاء الله ما قتلوا, اور اللہ چاہتا تو ہلدی کا جھگڑ کے. ولكن الله يفعل ما يريد, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لوگوں کو اس سے اختیار دیا ہے, جب اختیار دیا ہے تو اختلاف کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق یہی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا, رزق عطا کیا ہے. اور انفاق سے مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ, خرچ تو آدمی کرتا ہی ہے, ایش کرتا ہے، کوئی اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، یہ خرچ کرنا مراد نہیں ہے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جس میں اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. من قبل، اس سے پہلے پہلے، ایاتی یوم، کے وہ دن آ جائے، لا دائن فیہ ولا قلت ولا صفا، جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا، کوئی سوداگری ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی. یعنی قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر تو کسی کے لیے موقع نہیں ہے. یا موت آ گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد پھر اگلے تو وارثوں کا مال ہے. اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں جو کچھ دے سکتے ہو دے والے. کل کافرون اہم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں، جو یہاں پہ مطلب ہوگا جو بخل کرتے ہیں، مال کو سیٹ سیٹ کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہی ظالم. اب وہ آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں، چوتھی آیت ہے عظیم آیت میں سے، اور قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اس کا نام ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید خداوندی کا بہت بڑا خزانہ ہے. سورہ اخلاص تمام صورتوں میں وہ سید السور ہے، تمام صورتوں میں کی سردار، وہ بھی توحید کا خزانہ ہے. اور یہ تمام آیات کی سردار ہے آیت الکرسی، یہ بھی توحید کا خزانہ ہے. اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندہ جاوید ہستی، باقی سب کا تھامنے والا، یعنی خود ہے وہ خود بخود زندہ، خود بخود موجود، اور کل مخلوقات اسی کے تھامے تھمی ہوئی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ان کو باقی رکھے ہوئے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر نہ غلبہ پا سکتی ہے اون نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. اللہ کی اجازت سے تو شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، لیکن بغیر اس کے رب کون ہے جو وہاں زبان بھی کھول سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے. دنیا میں ہم شفاعت عام طور پر کرتے ہیں، اس میں یہ چیز امپلائڈ ہوتی ہے کہ جو فیکٹ کا بھی کیس ہے، کاغذ پر جو فائل پر لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے، جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں. یہ آدمی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. اللہ کے سامنے کون کہہ سکے گا کہ تجھے نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کوئی آدمی اچھا ہے برا نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے. چلا جو ہوں تم ہے صحیح مل نہیں اللہ بے ماتا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سے کسی سے کبھی احاطہ نہیں کر سکتے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. بڑے سے بڑے نبی کو، بڑے سے بڑے ولی کو، سب تمام فرشتوں کو جتنا اللہ نے علم دیا اتنا ہی علم ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی قدرت سے کوئی علم حاصل کر لے. یہ ہم سورہ بقرہ میں کل پڑھ آئے ہیں چوتھے رکوع میں، کہ فرشتوں نے بھی کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا. تو فرمایا کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے سامنے، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر. وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، مگر یہ کہ جو وہ خود ہی بتا دے. اللہ بے اسم، اللہ بے ماں سا بسرا کسی سماوات و الارض، اس کا تخت حکومت مستولی ہے آسمانوں اور زمین میں. اس کی کرسی، اس کا تخت حکومت جو ہے، جس پر کہ وہ براجمان ہے بلا تشبیہ. اب یہاں تو جسم کا تصور نہ کیجیے گا، عرش کو ہم مانتے ہیں ثم استوى علی العرش، لیکن عرش جو ہے کوئی آپ کو تخت طاؤس کی طرح کا عرش نہ سمجھیے، بس ان چیزوں پر ایمان رکھیے، لیکن ان کا کوئی تصور دینے نہ لائیے. تو یہاں پر کرسی سے مراد ہوگا اس کا ہیکل اقتدار، اس کا تسلط، اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے آسمان اور زمین پر. ولا یعوذہ حفظہما، اور اس کو عاجز نہیں کرتا ان کی حفاظت اور ان کا تھامنا. اس کی قوت جو ہے اس میں یہ چیز تو بھاری نہیں بنتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند بالا ہے اور عظمتوں والا ہے. اب یہ ایک آیت ہے، یہ چوتھی آیت ہے ان آیات عظیمہ سے. آیت الآیات، آیت الملک، آیت اختلاف، آیت الکرسی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. فتبین الرشد من الغی، رشد یعنی ہدایت کا راستہ کبھی کے راستے سے واضح ہو چکا ہے. اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے واضح کر دیا کہ حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستے کون سے ہیں. سمجھ جب پھر بھی تاغوت، اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے. جو کوئی بھی کفر کرے گا شیطانوں کا، تاغوت کا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور ایمان رکھے گا اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اس نے پکڑ لیا ہے مضبوط کئی کنڈے سے، عروہ کہتے ہیں کسی بھاری چیز کو اٹھانے کے لیے تو کنڈے لگا دیے جاتے ہیں جس کو مضبوطی سے اٹھا سکے، تو ایسے ہی انسان کسی وقت اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اگر کوئی ڈوب رہا ہو آدمی اور وہ کہیں جہاز سے قریب آ جائے تو جہاز کا کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے صحیح، پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو وہ چھوڑے گا کبھی، چاہے اس کی جان پر بن جائے لیکن وہ اس کنڈے کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا بچاؤ اگر کوئی ہے تو اسی کنڈے کو مضبوطی سے پکڑے رہے، تو وہ ایمان اللہ پر میں آئے اور تاغوت کا کفر کرے اس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا، اس کا ہاتھ آگے آئے اس مضبوط سہارے پر، لن تستطیع لہا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ ساتھی ہے، خوش پناہ ہے، حامی ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کے آگ کا راستہ اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت ان کے ساتھی اور خوش پناہ ہے شیاطین طاغوت، یخرجونہم من النور الى الظلمات وہ انہیں نکالتے رہتے ہیں روشنیوں سے روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یہ ہے آگ والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، صرف ایک رکوع ہم اور پڑھیں گے اور ان چار رکوعوں میں اب آٹھویں رکعت ان شاء اللہ تعالیٰ بقیہ جو ہے ادا کر لیں گے، باقی یہ ہے کہ 15 منٹ آج آپ مزید دے دیجئے، اس لیے کہ شروع بھی تو 15 منٹ دیر سے کیا نا، کل 9:15 کو ہوگا، آج آپ کو 9:30 نماز پڑھی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے محاجہ کیا حجت بازی کی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، یہ وہ بادشاہ ہے کلڈین امپائر کا بادشاہ نمرود جس کے دربار میں حضرت ابراہیم کی پیشی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم سے اس کا مکالمہ ہوا ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان آتاہ اللہ بھی اس گھمنڈ میں کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی، اس کا دماغ اتنا بگڑا کہ اللہ ہی کے بارے میں اس نے محاجہ شروع کر دیا، اس قال ابراہیم یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب تو وہ ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، قال انا یحیی و یمیت تو میرا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں، اس نے یہ بات کہی کس انداز میں کہ جیل میں دو قیدی تھے جن کو پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا، دونوں کو بلایا ایک کی گردن اسی نے کروا دی ایک کو چھٹی دے دی بری کر دیا جاؤ، دیکھو میں نے ایک کو زندہ رکھا ایک کو مار دیا اختیار میرے پاس بھی ہے، قال انا یحیی و یمیت قال ابراہیم جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ قد حجتی پر آ گیا ہے تو اب ایک جواب ایسا دیا ہے کہ جس سے آگے پھر وہ بالکل اس کی چوکڑی میں بھول گیا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے کہا اللہ سورج سے نکال کر لاتا ہے مشرق سے، فاتحہ من المغرب تو اگر تو لے آئے اگر لے آؤ اسے مغرب سے فبہت الذی کفر تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اب ظاہر بات ہے کہ بغلے جھانکنے کے سوا اب اس کے پاس کس کا کوئی جواب نہیں تھا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ سے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب نبوکدنضر نے حملہ کیا تھا یروشلم پر 587 قبل مسیح میں اور بالکل برباد کر دیا تھا اور 600,000 یہودیوں کو تو قتل کیا اور 600,000 کو وہ بنا کر قیدی دے گیا بیبیلونیا، تو یہ جو اجڑا ہوا نقشہ دیکھا حضرت عزیر نے تو وہ کہہ بیٹھے کہیں زبان سے نکل گیا، اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کیسے آباد ہوگی اب یہ بستی، یہ شہر تو ایسا کھنڈر ہوا ہے کہ کیسے آباد ہوگا، تو اللہ نے ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا، اپنی قدرت کا ایک نقشہ انہیں دکھایا، وہ کیا ہے اور کلبی مر رہا نہ کر یا اس شخص کا معاملہ یاد کرو، اس کا تھا معاملہ کہ جس کا گزر ہوا ایک ایسی بستی پر وہی اقاب یتھا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یہ یعنی گویا کہ کسی بستی کے اجڑنے کا کے لیے محاورہ ہے، جب تمام علاقے مسمار ہو جاتی چھتیں نیچے آتی ہیں دیواریں اوپر اڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ بستی گویا کہ الٹی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، قال اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ حضرت عزیر ہے، یہ نام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مفسرین کے نزدیک یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے کہا کیسے زندہ کرے گا اللہ اس بستی کو، یعنی کشتادگی کا اظہار کیا، لیکن یہ کہ جلیل قدر پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے تو اسے بھی تعجب ہو اللہ کی قدرت پر، تو یہ بات ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ان کے سامنے اپنی قدرت کا ایک نقشہ جو ہے وہ اللہ نے طے کیا کہ ان کو دکھایا جائے. کامات اللہ عامن تو اللہ نے ان پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے. ثم بعثا پھر انہیں اٹھایا. قال کم لبثت پوچھا کتنے عرصے رہے ہو یہاں. قال لبثت یوما او بعض یوم. حضرت عزیز نے فرمایا ایک دن رہا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوگا. جیسے آدمی سوتا ہے سو کر اٹھتا ہے تو یہی ہوگا چاہے 50,000 برس جو ہے تو شخص رہا ہو قبر میں مرنے کے بعد اٹھے گا تو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ ایک رات یا رات کا تو حصہ اصلیت اور دوہا رات یا رات کی صبح بھی میں کتنی دیر ہے ذرا دیر سے اٹھاؤں 11 بج گئے اور تو رات میں سویا تھا صبح کا کچھ حصہ بھی سو کر گزار دیا ہے. تو یہی حضرت عزیز نے کہا یومن آباد یومن. قال بل لبثت 100 عام. اللہ نے فرمایا نہیں تم رہے ہو یہاں 100 برس. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. تو اب ذرا ایک تو اپنے کھانے کو اور پینے کی چیزوں کو دیکھے کہ ان میں سے کوئی بوسی تک نہیں. یہ ہماری قدرت ہے جس چیز پر ہم چاہیں وقت کا اثر ہوگا جس چیز پر ہم چاہیں گے نہیں ہوگا. تو تمہارے کھانے پینے کی چیزیں جو بھی کچھ ان کے پاس زیادہ رہا ہوگا کہ دیکھو وہ تو رکھی ہوئی اسی طرح کرو تازہ, لیکن ذرا اپنے سواری کے گڑے پہ بھی دیکھو. منظور الہ ہمارے کا ذرا دیکھو اپنے اس گڑے کو جس کی ہڈیوں کا فنگر اب تمہارے سامنے ہے. چلو لب اعلیٰ کا آیت الناس. اور یہ ہم نے اس لیے کہا کہ تمہارے لیے لوگوں کے لیے ہم تمہیں ایک نشانی بنا دیں. منظور الہ الزام ذرا آپ اس سرے کو دیکھو ہڈیوں کے ہڈیوں کو کیسے فنون سے جو ہاں